هذه السورة قل هو الله واحد قال إن قبت إياها أدخلك الجنة رواه الترمذي ورواه البخاري معه.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے ان رجلن قال ایک شخص نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انی احب هذه السورہ میں اس سورت سے محبت کرتا ہوں مجھے اس سورت سے محبت ہے یعنی قل هو اللہ احد سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارا اس سورت سے محبت کرنا تم کو جنت میں داخل کروائے گا. کیا مطلب حدیث شریف کا؟ تم جو اس سورت سے محبت رکھتے ہو اللہ کے واسطے محبت کرتے ہو, اس لیے کہ یہ سورت اللہ کا کلام ہے, اس سورت میں اللہ کی توحید بیان کی گئی ہے, اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ کے لیے خاص خاص صفات بیان کیے گئے ہیں, جامع اور معنی سورت ہے, اسی لیے تم اس سورت سے محبت رکھتے ہو. تو چونکہ اس سورت سے محبت رکھنے کی وجہ اللہ کی رضا ہے, اور جو آدمی اللہ واسطے کسی سے محبت کرتا ہے تو یہ چیز جنت میں لے جانے کا ذریعہ ہے, اسی لیے یہ سورت تم کو جنت میں داخل کروائے گی. دوسرا پہلو بھی غور کرو کہ جو آدمی سورہ اخلاص سے محبت کرے گا تو کیا مطلب محبت کا؟ سورۃ الاخلاص کو بکثرت پڑھے گا, اور کل روایت گزری تھی نا سلسے قرآن کا ثواب ہے, تو کوئی آدمی 30 مرتبہ پڑھے تو 10 قرآن کا ثواب, 300 مرتبہ پڑھے تو 100 قرآن جتنا ثواب. تو جو آدمی سورہ اخلاص سے محبت کرے گا تو کثرت سے پڑھے گا, کثرت سے پڑھے گا تو کثرت سے اجر ملے گا. اور دوسری بات یہ کہ سورہ اخلاص سے محبت یعنی اس کے معنی, اس کا مضمون, اس کے مفہوم سے محبت. اب ظاہر ہے کہ سورہ اخلاص کا مضمون کیا ہے؟ توحید. قل هو اللہ احد, اللہ الصمد, اللہ کی ذات اور اللہ کے صفات, لم یلد ولم یولد, اللہ تعالیٰ کا اولاد سے پاک ہونا. گویا کہ اس کے مضمون سے جو آدمی محبت کرے گا اس کی عقیدت اپنے دل میں بٹھائے گا, کہ اب اس کا عقیدہ کیا بن جائے گا؟ اللہ ایک ہے, اللہ کی ذات صمد ہے, اللہ کی ذات بے اولاد ہے, اللہ غنی ہے. یہ عقیدت اس کے دل میں جمے گی, اور جس کے دل میں ایسا جامع عقیدہ آئے گا وہ آدمی جنتی بن جائے گا. جی.
ولم ترى آيات انزلت الليلة لم ير مثلهن قط. قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس, رواه مسلم رحمه الله تعالى.
حضرت عقبا ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علم تر, یہ تعلم کے معنی میں ہے, کیا تم کو یہ بات معلوم نہیں ہوئی, یعنی یہ بات معلوم ہو جانی چاہیے, یہ بات تمہارے علم میں آ جانی چاہیے. یہ تعجب کا کلمہ ہے کہ آج رات میں میرے اوپر چند آیتیں ایسی اتاری گئی, چند سے مراد 11 آیتیں آج رات میرے اوپر ایسی اتاری گئی کہ اس کے مثل کبھی نہیں دیکھی گئی, قطو بالکل نہیں دیکھی گئی اس کے مثل آیتیں. کون سی آیتیں؟ قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس, یہ مجموعی طور پر 11 آیتیں بنتی ہے. تو آج رات میں اللہ تعالیٰ نے یہ دو صورتیں میرے اوپر نازل فرمائی، دونوں صورتیں مل کر کے مجموعی 11 آیتیں ہوتی ہے، اور ایسی آیتیں آج تک کسی نے دیکھی نہیں. کیا مطلب آج تک ایسی آیتیں نہیں دیکھی گئی؟ نمبر ایک، التعوذ من المکاره کے اعتبار سے ناپسندیدہ چیز، تکلیف دہ چیز، پریشان کرنے والی چیزوں سے حفاظت حاصل کرنے کے بارے میں. ایسی کوئی آیت نازل نہیں ہوئی. گویا کہ اس کا مضمون دیکھ لو نا، کتنا جامع مضمون ہے. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، تمام مخلوق کے شر سے حفاظت. گویا دونوں صورتوں کے اندر مخلوق کی شرارتوں سے حفاظت، رات کی اندھیریاں چھا جائے اور اس میں جو تکلیف دہ چیزیں ہوتی ہیں اس سے حفاظت، جادو کرنے والیوں سے حفاظت، جنات کی شرارت سے حفاظت، انسانوں اور جناتوں کے وسوسوں سے حفاظت، تو اللہ تعالیٰ سے ناپسندیدہ اور بری چیزوں سے حفاظت چاہنے میں جامع ترین آیتیں، ایسی آیتیں اور کوئی نہیں. تو پورے قرآن مجید میں اور دوسری آسمانی کتابوں میں جو اللہ تعالیٰ سے ناپسندیدہ چیز سے حفاظت کے کلمات ہو سکتے ہیں، اس میں سب سے زیادہ جامع ترین کلمات کون سے ہیں؟ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس. اس کے بعد سمجھو، ناپسندیدہ چیزیں دو طرح کی، ایک ظاہری ناپسندیدہ اور ایک باطنی ناپسندیدہ. ظاہری ناپسندیدہ چیزیں کیا کیا؟ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، مخلوق سب ظاہر میں نظر آتی ہے، انسان ظاہر میں نظر آتے ہیں. ایک انسان آ کے آپ کو دو تماچے ٹھوک دے وے، یہ ظاہری مکارے ہو گئے. ایک انسان آ کے آپ کو گالی دے وے، یہ ظاہری مکارے ہو گئے. ایک انسان آ کر کے آپ کو گالیاں دے وے، برا بھلا کہے وے، یہ ظاہری مکارے ہو گئے. دوسری قسم ہے باطنی مکارے، چھپ چھپ کے ناپسندیدہ عمل. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اب داکن اور جادو کرنے والی عورتیں جو چھو منتر کرے گی، وہ سامنے آ کے تھوڑی کرے گی، وہ چھپ چھپ کے کرے گی. اسی طریقے سے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ، حاسد آدمی کا حسد ظاہر میں دکھتا تھوڑا ہی ہے، وہ تو ایک باطنی چیز ہے. الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، یہ وسوسہ ڈالنے والے، یہ کوئی ظاہر میں تھوڑی وسوسہ ڈالیں گے، وہ تو چھپ کے وسوسے ڈالتے ہیں. تو مکارہ دو قسم کے، المکارہ ظاہرہ اور المکارہ باطنہ، دونوں طرح کے مکارے سے حفاظت کے لیے جامع ترین یہ دونوں آیت کلمات صورتیں، جس میں 11 آیتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے آج رات مجھے عطا فرمائی اور اس کے مثل پہ کبھی نہیں دیکھا گیا. جی ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وعنہم سے منقول ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں اپنے بستر پر تشریف لاتے، کل لیلہ ہر رات، یعنی یہ کبھی کبھار کا معمول نہیں ہے بلکہ یہ معمول کیسا ہے؟ روزانہ رات کا معمول ہے. لہذا ہمیں بھی روزانہ رات کو یہ عمل سوتے وقت بستر پر کرنا چاہیے. جو نہیں کرتے ہو آج سے یہ عمل شروع کر دو, روز رات کو بستر پر بیٹھ کر کے یہ عمل کر لینے کا. سنت کی اتباع بھی ہے اور حفاظت بھی ہے ہر طرح کی برائیوں سے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر تشریف لاتے ہر رات, تو کیا کرتے؟ جمع کفیہی, دونوں ہتھیلیوں کو جمع فرماتے. یہ ہے ہتھیلی کو جمع کرنا, دیکھو دونوں ہتھیلی کو جمع, یعنی ہتھیلی کا رخ باطن اپنے چہرے کی طرف اور ظاہر پیچھے کی طرف. یہ ہتھیلی کا ظاہر کہلاتا ہے, یہ ہتھیلی کا باطن کہلاتا ہے. باطن اپنے سامنے, ظاہر پیچھے کی طرف. ثم نفس فیہ ما, پھر دونوں ہتھیلیوں میں فک مارتے تھے. نفس کس کو کہتے ہیں سمجھو, منہ سے ہوا کو نکالنا, منہ سے ہوا کو نکالنا کچھ تھوک کے چھینٹوں کے ساتھ, تھوک کے کچھ چھینٹوں کے ساتھ, اس کو نفس کہا جاتا ہے. اور دیکھو عملیات کے ماہرین کا یہ کہنا ہے, اور وہ اسی حدیث سے مستنبط ہے, کہ آدمی کچھ پڑھ کے اس طرح دم کرے کہ اس میں تھوک کے معمولی چھینٹے بھی اڑے تو وہ زیادہ مؤثر ہوا کرتا ہے. یعنی اس طریقے سے ذرا سی تھوک بھی آئے, خالی خالی ہوا کچھ بھی نہیں پڑھا نہیں کیا, تو اتنا اثر کرتی نہیں. لیکن کچھ تھوک کے چھینٹے بھی, نفت کے معنی میں یہ ہے کہ ہوا اس طریقے سے نکالے کہ کچھ تھوک کے چھینٹے اڑے, اس طریقے سے یہ نفس کہلاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں ہتھیلی کو ملایا, پھر دونوں میں پھونک ماری, اور پھونک مارنے کے بعد فرمایا راوی نے فقرا فیہما, پھر دونوں ہتھیلیوں میں قل ہو اللہ, قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس پڑھ لیا. اب یہاں ایک مسئلہ بہت اہمیت سے سمجھو, یہاں راوی کیا کہہ رہے ہیں, ماں کہ پہلے دونوں ہتھیلی جمع کی برابر, پھر دونوں میں پھونک ماری, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا. دیکھ لی ترتیب, سمجھ میں آئی ترتیب؟ تو اس کے بارے میں پہلی توجیہ سمجھو, نفس کے معنی ہیں ارادن نفس فقرا. پہلی توجہ کیا کریں گے, ارادن نفس فقرا ثم نفس. دھیان سے توجہ پہلی سمجھو, ارادن نفس فقرا ثم نفس, یعنی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہتھیلیوں میں فک مارنے کا ارادہ فرمایا تو خالی خالی کیوں فک مارے, پہلے پڑھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فک ماری. سمجھی پہلی تو جی, کہ پہلے نفس, نفس کا معنی کیا, فک مارنے کا ارادہ کرنا, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں ہتھیلیوں کے اوپر دم کرنے کا ارادہ فرمایا تو پہلے آپ نے قرآن کی یہ تین صورتیں پڑھی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھونک ماری. توجیہ اول سمجھ میں آ گئی, دوسری توجیہ سمجھو حدیث شریف کی. الفا بمانا الواؤ, فقرا کا فاؤ واؤ کے معنی میں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنی دونوں ہتھیلیوں کو جمع فرمایا, پھر پھونک مارنا اور پڑھنے کا عمل کیا, پھر پھونک مارنے کا اور پڑھنے کا عمل کیا. یعنی دونوں ہتھیلیوں کو اکٹھا کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو کام کیے, کون کون سے دو کام کیے, پھونک مارنے کا اور پڑھنے کا, یہ دو کام کیے. اب جس کو مقدم کیا, اور ظاہر ہے کہ پہلے پڑھنا ہی مقدم ہے پھر جو ہے پھونک مارنے کا عمل ہے, تو یہاں فا بمانا واو, گویا ہتھیلی کو جمع کرنے کے بعد جو دو کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے وہ دو کام یہاں حدیث شریف میں بتلانا مقصود ہے. نمبر تین, تیسری توجہ سمجھو, ثم نفس مقدم ہے, قرأ بعد میں ہے, یعنی پہلے پھونک مار دو اور پھر پڑھو, پہلے پھونک مار دو اور پھر پڑھو. کیوں؟ جادوگروں کے طرز عمل کی مخالفت کرنی ہے, جادوگروں کے طرز عمل کی مخالفت. جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل کتاب مشرکین کے طریقوں کی مخالفت کرتے تھے, تو یہ بھی جادوگر جو زیادہ یہودی تھے ان کے طرز عمل کی مخالفت کرنی ہے. جادوگروں کا طرز عمل کیا ہے کہ وہ پہلے جادو منتر, چھو منتر, کالی منتر پڑھتے ہیں اور اس کے بعد وہ پھونک مارتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مخالفت فرمائی کہ دونوں ہتھیلیوں کو جمع کیا, پھونک مار دی اور پھر قرآن پڑھا. تو بہت سے حضرات نے اس حدیث شریف میں جو ترتیب آئی ہے اس ترتیب کو ایسا ہی رکھا, پہلے ہتھیلی ملائی, پھر پھونک ماری اور پھر تینوں صورتیں پڑھی. اور ایسا کام کیوں کیا؟ تاکہ جادوگروں کی مخالفت ہو جائے کہ جادوگر لوگ پڑھ کے پھونک مارتے ہیں, نبی نے پہلے پھونک ماری پھر پڑھا, یہ طرز اپنایا. چوتھی توجیہ سمجھو, بعض حضرات کہتے ہیں کہ راوی سے سہو ہو گیا ہے, قرأ پہلے ہیں نفس بعد میں ہیں. پانچویں توجیہ, بیچارے کاتب صاحب نے غلطی کر ڈالی ہے. ایسے چند جواب تو ہمیشہ ذہن میں رکھنے کو, کاتب صاحب نے غلطی کر ڈالی ہے. پرانے زمانے میں کمپوزنگ نہیں ہوتی تھی, کاتب صاحب ہاتھ سے لکھتے تھے تو کاتب صاحب بیچارے بہت غلطی کرتے تھے. چھٹی توجی, حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل معیشہ کا عمل حضور کی تقریر سے وہ کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار تھے, بیمار کا مطلب مرض الوفات, زندگی کی آخری بیماری, تو اب یہ عمل تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزانہ کا تھا رات میں, لیکن مرض الوفات میں جس بیماری میں آپ کا انتقال ہو گیا اس میں کیا ہوا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پہلے پڑھا یہ سورتوں کو, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی مبارک پر دم کر دیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پھرا لیا بدن پر. اس کو کہتے ہیں نبی کا آخری عمل. کیا کہا جاتا ہے؟ نبی کا آخری عمل. تو آخری عمل بالکل واضح کہ حضرت عائشہ, چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے, کمزوری تھی, اپنے بدن پر ہاتھ جو ہے پڑھنا پھرانا یہ سب کام مشکل ہو رہا تھا, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا طرز اپنایا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں موجود تھی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ نے پڑھا. اب حضرت عائشہ کو یہ چاہیے تھا کہ اپنی ہتھیلی پر دم کر کے حضور کے بدن پہ پھرا دے وے, لیکن حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میرے ہاتھ حضور کے ہاتھ کے بدل تھوڑا ہی بن سکتے ہیں, جو برکت جو نورانیت حضور کے مبارک ہاتھ میں ہے وہ حضرت عائشہ کے ہاتھ میں ہو سکتے نہیں ہے. اسی لیے حضرت عائشہ نے کیا کیا کہ بیماری اور کمزوری کی وجہ سے حضور کو تکلیف نہ ہو, اسی لیے پڑھا حضرت عائشہ نے, پھونک ماری حضور کی ہتھیلی پر اور پھر حضور نے آہستہ آہستہ پورے بدن پر پھرا دیا اور یہ عمل پورا کیا. تو گویا یہاں پر اس طرح کے عمل کی دوسری جگہ حدیث میں صراحتاً وضاحت موجود ہے, فَقَرَأَ فِيهِمَا, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ کے سامنے یہ دونوں تینوں صورتیں پڑھی, قل ھو اللہ, قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس, ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس قدر ہو سکا اس قدر اپنے بدن کے اوپر پھرا دیتے تھے. یمسحو روزانہ رات کا یہ عمل تھا. دیکھو یہ عمل سمجھ لو اچھی طریقے سے. بستر پر آ گئے دونوں ہتھیلیوں کر لے, اس کے بعد قل ہو اللہ قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس تینوں صورتیں ایک ایک مرتبہ پڑھو اور اس کے بعد دم کر لو اور دم کر کے پورے بدن پر پھرا لو. پھر دوسری مرتبہ قل ہو اللہ قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھو پھر پورے بدن پر پھرا لو. پھر تیسری مرتبہ قل ہو اللہ قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھ لو پورے بدن کے اوپر پھرا لو. یہ ہے طرز عمل بستر کے اوپر بیٹھنے کے بعد. سمجھ گئے؟ حضرت الاستاد مفتی سعید صاحب نور اللہ مرکدہ اس توجہ کو بھی اچھا کہتے تھے کہ دونوں ہتھیلیوں رکھ دی اور اس کے بعد پہلے پھونک مار دی اور اس کے بعد ہتھیلی سامنے ہی ہے اور پڑھنا شروع کر دیا. تو پڑھنا شروع کیا تو پڑھتے وقت تو کچھ نہ کچھ تھوک کے چھینٹے تو اڑتے ہی اڑتے ہیں اور وہ ہتھیلی پر پڑھنے ہی والے ہیں تو وہ متبرک چھینٹے آ ہی گئے. اب وہ ہتھیلی پورے بدن پہ پھرا لو. اس ترتیب کو بھی حضرت راجے کہتے تھے کہ اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ پہلے دونوں ہتھیلی ملا لی پھر باقاعدہ دم کر دیا اور اس کے بعد ہتھیلی تو سامنے ہی ہے اور آپ نے قل ہو اللہ قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھنا چالو کیا تو کچھ نہ کچھ تھوک تو اڑ کے ہتھیلی پر جائے گا ہی جائے گا. اب ہاتھ کو پورے بدن پہ پھرا لو. سمجھ میں آیا دوسرا طرز؟ اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یمسح بهما ما استطاع من جسده دونوں ہاتھ کو بدن اپنے بدن مبارک پر جتنا پھرا سکے اتنا پھرا لیتے تھے. پورے بدن کے اوپر آسانی کے ساتھ جتنا جہاں جہاں پہنچا سکے. اسی لیے کہ آدمی اپنے دونوں ہاتھ کی ہتھیلی پورے بدن پر ہر جگہ پہنچا نہیں سکتا. دونوں ہاتھ کی ہتھیلی ایک وقت میں پورے بدن کے اوپر ہر جگہ نہیں پہنچا سکتا. تو جہاں جہاں پہنچانا ممکن ہوتا آسانی سے پہنچ جاتا. جیسے یہ کیا اب ایک ایک جگہ پر جو اگر آپ پہنچانے بیٹھو تو ہو سکتا ہے فجر کی اذان ہو جائے. سونے کے لیے دم کر کے پورے بدن میں ایک ایک جگہ پہنچانے بیٹھو ہاتھ کو پھرانے بیٹھو تو بھی تو ہاں آنکھ ہو گئی بھاؤں ہو گئے چلو اب کان چالو کرو کان چالو کیا چلو اب بال چالو کرو دیکھا کہ فجر کی اذان ہو رہی ہے. پورے بدن پر اس طرح جو کرنے گئے ایک ایک جگہ کے اوپر آہستہ آہستہ پھرانے گئے تو فجر کی اذان ہو جائے گی. مستتا آسانی سے جتنی جگہوں پر پہنچ جاوے اس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ پھرا لیتے تھے. اب اس کا طریقہ دیکھو. یبدأ بهما علی رأسہ ووجہ شروعات کرتے تھے پڑھ کے دم کرنے کے بعد سر مبارک سے. کہاں سے شروعات کرنے کی؟ دیکھو اس طرح پڑھ لیا قل ھو اللہ قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس اب شروعات کرو سر سے. یہ آ گیا سر. دوسرے نمبر پر کہاں لے جانے کا؟ چہرہ. چہرے پر آ گئے پھر آگے والا بدن. یہ ہو گیا پورا آگے والا بدن. دیکھو یہ ہاتھ پھرانے کا طریقہ بھی سیکھ لو. یعنی کہ جیسے چاہے ایسے ہاتھ پھرا لو. پڑا دم کیا پھر ہاتھ پہلے کہاں لے جانے کا؟ سر. سر کے بعد کہاں لے جانے کا؟ چہرہ. چہرے کے بعد کہاں لے جانے کا؟ آگے والا پورا بدن. آگے والا پورا بدن. اس کے بعد پیچھے جاؤ پیچھے کی طرف جتنا ہو سکے اتنا پھراتے جاؤ. یہ ہے مسنون طریقہ. یفعل ذلک ثلاث مرات تین مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل کرتے تھے. تین مرتبہ کرنے کا وہی مطلب جو آپ کو بتلایا. پہلے دونوں ہتھیلی ملائی ایک مرتبہ قل ہو اللہ قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھا پھونکیا دم کیا پھونک والا پھر پورے بدن پر پھرایا. کیسے؟ سر سے شروع کیا چہرے پر لے گئے پھر آگے والا پورا بدن پھر پیچھے لے گئے اور پیچھے والا بدن جتنا پھرا سکو. ایسا کتنی مرتبہ کرنا ہے؟ تین مرتبہ. یہ ہو گیا رات کو سوتے وقت کے اوپر کرنے کا ایک جامع ترین عمل، بہترین عمل، یہ عمل کا آدمی پورے یقین کے ساتھ اہتمام کرے تو ایسے ہی جادو الا بلا کٹ جائے گی، ایسے ہی جادو الا بلا نظر بعد کٹ جائے گا. کتنا بڑا فائدہ ہے بھائی. چلو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی اس سلسلے میں ایک روایت ہے، وہ معراج کے باب میں آئے گی. چلو حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں، تین چیزیں قیامت کے دن اللہ کے عرش کے نیچے ہوگی. تین چیزیں قیامت کے دن کہاں ہوگی؟ اب سمجھو کہ بھئی یہ تین چیزوں کو اللہ کے عرش کے نیچے کیوں رکھا جائے گا؟ اللہ کے یہاں ان کو کمال قرب حاصل ہے. یہ تین چیزوں کو اللہ تعالی کے یہاں کمال قرب حاصل ہے، اس وجہ سے. نمبر ایک، کون کون سی تین چیزوں کو اللہ کے عرش کے نیچے رکھا جائے گا؟ القرآن، قرآن مجید کو. یحاج العباد، جو بندوں کی طرف سے سزا دلوائے گا، جو بندوں کی طرف سے سزا دلوائے گا. دیکھو قیامت کے دن قرآن مجید اللہ کے عرش کے نیچے ہوگا، گویا قرآن کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے کمال قرب حاصل ہوگا، نہایت نزدیک، نہایت قریب. جیسے کہتے ہیں نا فلاں، وہ تو میری کرسی کے پاس ہی رہتا ہے، وہ تو میری کرسی کے نیچے ہی رہتا ہے، وہ تو میری کرسی کے، بعض مرتبہ آدمی کہتا ہے نا وہ تو میرے ہاتھ کے نیچے، وہ تو میرے پیر کے نیچے ہیں. یہ کمال قرب ہے. تو اس طریقے سے کمال قرب بتلانا ہے کہ قیامت کے دن قرآن مجید اللہ تعالیٰ کے نہایت قریب ہوگا، کمال قرب اس کو حاصل ہوگا. اب قریب رہ کے قرآن کیا کرے گا؟ اللہ کے بندوں سے یعنی ایمان والوں کی طرف سے جھگڑا کرے گا. جھگڑنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں نے دنیا میں قرآن کے احکام اور مسائل کو جو ضائع کر دیا، اس کی طرف سے یہ جھگڑے گا. یہ انسان جب مر کے مرنے سے پہلے دنیا میں تھا تو قرآن مجید کے حقوق ضائع کیے، احکام ضائع کیے، اس پر عمل نہیں کیا، اس کا جو حق بجا لانا چاہیے تھا وہ حق بجا نہیں لایا، اس کے بارے کے اندر وہ جھگڑا کرے گا اور لے جا کر کے اس کو سزا دلوائے گا. تو حق ادا کرنے والوں کو ثواب دلوائے گا اور حق ضائع کرنے والوں کو سزا دلوائے گا. یہ پہلا مطلب جملے کا کہ قیامت کے دن قرآن مجید حق ادا کرنے والوں کو ثواب دلوائے گا اور حق تلفی کرنے والوں کو گناہ سزا دلوائے گا. یہ ہے یحاجو کے اندر پہلی بات. نمبر دو، جنہوں نے دنیا میں قرآن مجید کی تعظیم نہیں کی، قرآن کے احکام اور حدود پر عمل نہیں کیا، ان لوگوں کو سزا دلوانے کا کام قرآن کرے گا. دیکھو قرآن میں آئے تھے نا، وقال الرسول یا رب ان هؤلاء القوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. انبیاء شکایت کریں گے، اے اللہ اس قوم کے لوگوں نے قرآن کو قوم شیء مہجور بنا دیا تھا، متروکہ چیز بنا دی تھی، عمل نہیں کرتے تھے، پڑھتے نہیں تھے. یہ بھی مطلب ہے اس کا. تو تو جو لوگ دنیا میں قرآن کا حق ضائع کرتے، پڑھتے نہیں، عمل نہیں کرتے، سیکھتے نہیں، ان کو جو ہے یہ سزا دلوانے کا کام کرے گا، اور حق ادا کرنے والوں کو ثواب دلوانے کا کام کرے گا. اسی لیے کہتے ہیں القرآن حجتن لک وعلیک، قرآن یا تو تمہارے لیے حجت بنے گا یا تمہارے لیے وبال بنے گا قیامت کے دن. اگر دنیا میں قرآن پڑھا، قرآن پر عمل کیا تو وہ تمہارے لیے حجت یعنی سفارشی بنے گا، دلیل بنے گا، ورنہ تمہارے لیے قیامت کے دن یہ قرآن وبال بن جائے گا. لہو زہر و بطن، قرآن مجید کا ایک ظاہر بھی ہے اور قرآن مجید کا ایک باطن بھی ہے. قرآن مجید کا ایک ظاہر بھی ہے اور قرآن مجید کا ایک باطن بھی ہے. اب اس جملے کو سمجھو اچھی طریقے سے. قرآن مجید کی آیتیں اور سورتیں دو طرح کی ہے. نمبر ایک، جو آدمی عمومی عربی سے واقف ہو وہ آسانی سے اس آیتوں کو سمجھ لے وے. جو آدمی عربیت سے واقف ہو وہ آدمی آسانی سے ان آیات کو سمجھ لے وے. یہ ہیں قرآن کے ظاہر کا مطلب. تو قرآن کی بہت ساری آیتیں ایسی ہیں کہ جو عربی جاننے والا آدمی آسانی سے سمجھ لیتا ہے، جیسے توحید کی آیتیں ہیں، مرنے کے بعد کی زندگی کی آیتیں ہیں، اور واقعات اور قصص کی آیتیں ہیں. جس کو تھوڑی بہت عربی بھی آتی ہوگی وہ سمجھ جائے گا. یہ ہیں ظاہر، ای ظاہر المرادی والمفہومی، یعنی قرآن کی جن آیتوں کا مفہوم اور مراد کیسی ہو، ظاہر بالکل واضح. نمبر دو، بطنن کا مطلب ہے قرآن کی وہ آیتیں جو خفی ہو، تعویل کی ضرورت پڑتی ہو. وہ ہیں بطن ان کا مطلب، قرآن مجید کی جن آیتوں کے اندر مطلب ظاہری نہ ہو بلکہ غور فکر تدبر تعمل کرنے کی ضرورت پڑتی ہو. جسے کہتے ہیں نا کہ بھائی اس آیت کا معنی کیا کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تو کہا کہ بھائی اس کے لیے تفسیر دیکھنی پڑے گی، یعنی حدیث پاک سے تفسیر کرنی پڑے گی کہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کیا تفسیر فرمائی، صحابہ کرام نے اس کی کیا تفسیر فرمائی، کیا مطلب لیا. اس کو کہتے ہیں بطن. تو ظاہر یعنی جس کی مراد آسانی سے سمجھ میں آ جاوے، ظاہر المراد. بطن کا مطلب باطن المراد، یعنی جس کی مراد اور مفہوم آسانی سے سمجھ کے اندر نہ آتا ہو. دوسرا مطلب دیکھو، زہرا تلاوت کو کہتے ہیں، اس لیے کہ قرآن ظاہر میں ہوتی ہے. التلاوت کما انزل، جیسے قرآن نازل ہوا اسی انداز میں تلاوت، یہ ہے ظاہر. چونکہ تلاوت آدمی ظاہر میں کرتا ہے، نماز میں، جلسوں میں، محفل میں. اور بطن کا مطلب ہے قرآن میں غور اور تدبر کرنا. غور اور تدبر باطن سے ہوتا ہے. آدمی آیت لے کے بیٹھ گیا، الحمدللہ رب العالمین، الف لام کون سا ہے، حمد کون سا، کیا معنی رکھتی ہے، للہ میں لام کون سا ہے، رب کس کو کہیں گے، عالمین ہے تو عالم کیا چیز ہے، یہ سب غور کرنے بیٹھ جائے. تو جو غور کرنے کی چیز ہے اس کو کہتے ہیں بطن، اور جو ظاہر میں تلاوت ہوتی ہے اس کو کیا کہیں گے، زہرا. یہ بھی ایک مطلب بیان کیا گیا ہے. تیسرا مطلب دیکھو، شریعت کی نظر کے اندر جو مکلف ہے، ان تمام مکلف کے لیے جن امور پر ایمان لانا اور جن چیزوں پر عمل کرنا آسان اور ضروری ہے وہ ہیں زہرا. ایک مکلف کو ایمان لانا ہے اللہ ایک ہے, قیامت ہے, نبی حق ہے, جنت حق ہے, جہنم حق ہے. تو ایک مکلف آدمی کو جس چیز کے اوپر ایمان لانا اور جن احکام پر عمل کرنا ہر ایک مکلف کے لیے جو ضروری ہو لازمی ہو وہ ہے زہرا. اور ایک بتانا کیا ہوتا ہے, علم والے علماء جس کی گہرائی میں جا کر کے بحث کر کے نکالتے ہو, جیسے ائمہ مجتہدین, ائمہ عقائد, یہ قرآن کی آیتوں میں غور کریں گے, باطن میں جائیں گے, گہرائی میں جائیں گے, تہ کے اندر اتریں گے اور اندر سے مسائل نکال کر کے لائیں گے. وہ بتانا کہا جائے گا. تو قرآن کا ایک ظاہر بھی ہے, قرآن کا ایک باطن بھی ہے. تو پہلی چیز کون سی عرش کے نیچے؟ قرآن مجید. دوسری چیز عرش کے نیچے والامانت, امانت داری بھی اللہ تعالی کے عرش کے نیچے رکھی ہوئی ہوگی. سمجھو امانت داری سے کیا مراد حدیث شریف کے اندر. نمبر ایک, انا اردنا الامانت علی السماوات والارض. مکمل شریعت مراد ہے امانت سے. کیا مراد ہے؟ مکمل شریعت. یہ ہو گیا پہلا قول کہ امانت سے مراد ہے روایت میں مکمل شریعت اور شریعت کے احکام کا مکلف ہونا. نمبر دو, امانت سے مراد ہے انسانوں کے مال, انسانوں کی عزتیں, انسانوں کے خون کے حفاظت. امانت سے مراد کیا؟ انسانوں کے مال کی حفاظت, خون کی حفاظت اور عزتوں کی حفاظت. جیسے خطبہ حجت الوداع کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب چیزوں کو امانت میں شامل فرمایا. تو امانت داری جس طرح مال میں ہوتی ہے اسی طریقے سے لوگوں کی عزت میں بھی ہوا کرتی ہے, لوگوں کی جان کے اندر بھی ہوا کرتی ہے کہ ناحق آپ کسی کو قتل نہ کریں. تو امانت داری کا دوسرا مطلب یہ تین چیزیں ہو گئی. تیسرا مطلب سمجھو, خاص طور پر امانت سے امانت مالی مراد ہے. خاص طور پر امانت سے امانت مالی جس کو ہم ودیت سے تعبیر کرتے ہیں, ودیت, ودائع, امانت مالی. والامانت اور امانت داری یہ بھی اللہ تعالی کے عرش کے نیچے ہوگی. والرحیم, تیسری چیز کیا؟ رحیم. رحیم کیا چیز ہے وہ سمجھو, رشتے داری کے حقوق ادا کرنا. رشتے داری کے حقوق ادا کرنا یہ رحیم کے اندر آتا ہے. دیکھو اصل میں تو لفظ رحیم کس کے لیے بولا جاتا ہے؟ عورت کے پیٹ کے اندر جو بچہ دانی ہوتی ہے اس کو رحیم کہا جاتا ہے. لیکن تمام رشتے جو چلتے ہیں نا وہ رحم دانی سے چلتے ہیں, اس لیے بعد میں چل کر کے رشتے داریوں پر رحیم کا لفظ استعمال ہوا. تو رحیم کا لفظ اصلاً بولا جاتا ہے کہاں پر؟ عورت کے پیٹ کے اندر جو بچہ دانی ہوتی ہے جس میں بچہ پلتا ہے اس کو رحیم کہتے ہیں. اور رشتے داریوں کی بہت بڑی بنیاد وہ رحیم کو ٹھہلی ہے کہ بھئی یہ دونوں بھائی ہیں. کیا مطلب؟ کہ ایک عورت کی وہ بچہ دانی میں پہلے یہ پیدا بنا پھر بعد میں دوسرا بنا, اس لیے دونوں بھائی بن گئے. چچا کیسے بنا؟ تو کہا کہ دادی اما کے پیٹ کے اندر جو ہے پہلے یہ تھے پھر یہ تھے, اس طرح یہ ہمارے چچا ہو گئے. تو رحیم اس کو کہا جاتا ہے. سمجھ میں آئی بات؟